بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، چونکہ الیکشن قریب ہے اور 5 صوبوں میں الیکشن ہونے والا ہے، لہذا ووٹ دینے کی کیا حیثیت ہے اور شریعت مطہرہ سے اس کی کیا رہنمائی ہے، ہر مسلمان کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ووٹ دینا یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ شریعت سے نہایت گہرا تعلق ہے، اور ایک دو نہیں کم از کم 5 حیثیتیں ہیں. 5 طرح سے شریعت سے متعلق ہے. ووٹ کی ایک حیثیت شہادت یعنی گواہی دینا ہے. دوسری حیثیت شفاعت یعنی سفارش کرنا ہے. تیسری حیثیت وکالت یعنی اپنی طرف سے ایک کو نمائندہ اور وکیل بنا کر بھیجنا ہے. اور چوتھی حیثیت امانت کی ہے، اور 5ویں حیثیت مشورہ کی ہے. یہ 5 حیثیتیں ہیں، اور ان سب کا تعلق شریعت اسلامی سے، قرآن اور حدیث سے بہت گہرا ہے. پہلی حیثیت شہادت یعنی گواہی دینا. گواہی دینا حق بات کی ضروری ہے، اور حق بات میں اگر ضرورت پڑے تو گواہی چھپانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ گواہی دیا کرو، اور حکم فرمایا ہے کہ گواہی مت چھپاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اور گواہی مت چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے گا اور صحیح جگہ گواہی نہیں دے گا اس کا دل گنہگار ہے. یعنی جیسا کہ اس کا ظاہر خراب ہے، اس کا باطن بھی خراب ہے. اللہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتوں میں سے ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. اور جو گواہی چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے. لہذا یہ وقت یعنی ووٹ دینا ایک صحیح آدمی کے حق میں گواہی دینا ہے، تو گواہی دینا ضروری ہے. اور اب گواہی نہ دینا شہادت کو چھپانا ہے، یہ ناجائز اور سخت گناہ کی بات ہے، اور جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، جائز نہیں، اور اس کو شہادت زور کہا جاتا ہے. جیسے خطبے میں میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف اور اپنے بندوں کی صفتیں بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے کیسے ہیں. فرمایا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نہایت نرم چال چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں ہے، اور جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سلام کہہ کر گزرتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. یہ صفتیں اللہ بیان کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو بےہودہ کام سے گزرتے ہیں تو شریف بن کر گزر جاتے ہیں. رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، ایک تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی لغو اور بےہودہ کام پر سے تو شریفانہ ان کا گزر ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ووٹ نہ دینا یہ گواہی چھپانا ہے، اور غلط ووٹ دینا یہ جھوٹی گواہی ہے. تو ووٹ نہ دینا یہ بھی گناہ ہے، اور غلط ووٹ دینا یہ بھی گناہ ہے، اور جھوٹی شہادت دینا ہے جو حرام ہے اور ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں. ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد تشریف فرما ہوئے، صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی شرک کے برابر قرار دی گئی ہے. آپ نے تین مرتبہ فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، جھوٹی گواہی شرک کے برابر قرار دی گئی ہے. پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی فاجتنب الرجس من اللوثان وجتنب قول الزور. شرک کے برابر کہاں قرار دی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی فاجتنب الرجس من الاوثان، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو. اور بت پرست کی گندگی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں سے منع کیا اور دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو. لہذا جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے. لہذا ہم آزاد نہیں ہیں، ووٹ کے معاملہ میں بھی شرعی نگاہ سے، شرعی حیثیت سے اس کی حیثیت پہچاننا اور ووٹ دینا بھی ضروری، اور صحیح ووٹ دینا بھی ضروری. اور اس سے یہ بات کھل کر آتی ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی کو منتخب کر لیں کہ یہ ہمارا پسندیدہ امیدوار ہے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے اس کو دیکھنا ہے، اور کون شخص اس معیار پر اترتا ہے، کوئی نہیں اترتا، اس کو جانچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسری حیثیت شہادت کے بعد شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ ووٹ دینا ایک سفارش ہے کہ یہ شخص ہماری نظروں میں اچھا ہے اور قوم کے لیے بھلائی کا کام کر سکتا ہے، قوم کے حق میں مضر اور نقصان دینے والا نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے ایک سفارش ہے اور اچھی سفارش پسندیدہ ہے اور بری سفارش ناپسندیدہ ہے۔ پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اچھی سفارش کرے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، یعنی سفارش کے بعد وہ کامیاب ہو کر جتنے اچھے کام کرے گا ان کاموں میں اس کو حصہ داری اور اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا جتنے اچھے وہ کام کرے گا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا غلط آدمی کے تعلق اور اس کے حق میں سفارش کرے گا تو اس کو اس کا وبال ہوگا، وہ آگے جس قدر غلط کام کرے گا اس کو جتنا گناہ ہوگا اس کے حق میں سفارش کرنے والے کو بھی وہ سب گناہ لکھا جائے گا اور وہ سب گناہ اس کے سر پر بھی ڈالے جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی اچھی سفارش پر زور دیا گیا اور بری سفارش سے بچنے کے لیے کہا گیا اور بہت ثواب بتایا گیا کہ جہاں کہیں اچھی سفارش کا موقع ہو وہاں اچھی سفارش کرنی چاہیے اور بری سفارش سے بچنا چاہیے، یہ حکم دیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں۔ لہذا یہ دوسری حیثیت ہے شفاعت کی اور اچھی سفارش کی۔ اور تیسری حیثیت وکالت کی ہے، وکالت یعنی قوم ایک آدمی کو اپنا وکیل منتخب کرتی ہے اور اپنی طرف سے ایک کو وکیل اور نمائندہ بنا کر وہ وہاں بھیجتی ہے حکومت کے ایوانوں میں، اور وکیل اور وکالت یعنی ہماری نظروں میں یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا کام کرے گا اور صحیح کام کرے گا، یہ ہے وکیل بنانا اور وکالت کرنا۔ لہذا جب کسی کو منتخب کریں تو سوچ سمجھ کر منتخب کریں۔ شریعت کہتی ہے کہ کون بہتر کام کر سکتا ہے، اچھا کام کر سکتا ہے اور کون اچھا کام نہیں کر سکتا، ہم پوری طرح سے غور و فکر کر کے اس کو منتخب کریں۔ تو یہ حیثیت وکالت کی ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ کسی کو ووٹ دینا یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بہت اوپر تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ ووٹ دینے سے ہی اور نمائندہ جو منتخب ہوگا، جو ایم ایل اے بنے گا یا ایم پی بنے گا، یہ سب مل کر وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، پھر جو ایم پی ہوتے ہیں وہ سب مل کر وزیر اعظم بناتے ہیں، پھر یہ جو ایم پی ہوتے ہیں یہ سب ملتے ہیں، تو ان کا ووٹ صدر کے انتخاب میں بھی مفید ہوتا ہے کہ صدر جمہوریہ کس کو منتخب کیا جائے، وہاں بھی ووٹ کا معاملہ آتا ہے. پھر صدر جمہوریہ کی طرف سے جو عدالت کا نظام ہے وہ چلتا ہے کہ وہاں جسٹس کون ہوگا، چیف جسٹس کون ہوگا، وہاں اس کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ تعلق نیچے سے لے کر اوپر تک جاتا ہے اور ایک گہرا تعلق ہے. لہذا ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک آدمی ہی تو ہے، اگر وہ صحیح منتخب نہ ہوا تو کیا ہوا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک بھی غلط منتخب ہوتا ہے تو پھر یہ مرض بڑھتا رہتا ہے اور آگے چل کر اوپر تک اس کا اثر پڑتا ہے. اچھا آدمی منتخب ہوگا تو اچھائی اوپر تک جائے گی، برا آدمی منتخب ہوگا تو برائی اوپر تک جائے گی. لہذا ایک حیثیت وکالت اور وکیل کی ہے. اور جو چوتھی بات ہے وہ ہے امانت کی، کہ یہ امین ہے امانت دار ہے، یہ امین نہیں ہے امانت دار نہیں ہے. اور اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ امانتیں اہل امانت تک ادا کیا کرو، امانتوں کو ان کے حق داروں تک پہنچایا کرو، اور امانتوں کو حق داروں تک نہ پہنچانا یہ کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے. لہذا امانت، ووٹ دینا ایک امانت ہے. یہ سب باتیں علماء نے لکھی ہیں اور تفصیل کے ساتھ یہ باتیں علماء نے لکھی ہیں اور دلائل کی روشنی میں لکھی ہیں. لہذا یہ بھی ایک امانت ہے، اور امانت کی ادائیگی صحیح معنی میں ہو اور حق کو حق دار تک پہنچایا جائے اور غلط آدمی تک حق نہ جائے، اور امانت غلط آدمی کے ہاتھ نہ چلی جائے. اگر غلط آدمی کے ہاتھ چلی جائے گی تو پھر وہ ضائع کرے گا، اور امانت کو ضائع کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت شمار کی گئی ہے، قیامت کی علامتوں میں سے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ متى الساعة یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا زجعت الامانۃ فانتظر الساعة، جب امانت ضائع کر دی جائے تب قیامت کا انتظار کرو. اب انہوں نے پوچھا، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ امانت کیسے ضائع ہوگی اور اس کو کیسے ضائع کیا جائے گا. انہوں نے پوچھا کیف اضاعتھا، اے اللہ کے رسول امانت کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے، اس کو ضائع کرنے کی صورت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی بات کو اور کھول کر سمجھایا. آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب عہدہ، جب منصب نااہل کو دے دیا جائے تو اب قیامت کا انتظار کرو، کوئی عہدہ، کوئی کام اور کوئی منصب، کوئی پوسٹ نااہل کو دے دیا جائے اب انتظار کرو قیامت کا. تو جہاں بھی نااہل آئیں گے جن کو صلاحیت نہیں اور جو اس مقام کے اہل نہیں، وہ جب آئیں گے تو پھر نااہلی کے کام کریں گے، اور جتنے کام کریں گے یہ سب کام قیامت کی علامتوں میں شمار ہوں گے. پانچویں حیثیت مشورہ دینے کی ہے. اور مشورہ دینا ایک اہم سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ مؤتمن ہے, یعنی قابل بھروسہ ہے. ایک آدمی ایک سے پوچھ رہا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے تمہاری کیا رائے ہے, اس نے اس کو بھروسہ مند سمجھ کر پوچھا, لہذا اب اس کے حق میں ضروری ہے کہ وہ صحیح بات کا مشورہ دے, صحیح چیز کا مشورہ دے, غلط مشورہ نہ دے. غلط مشورہ دے گا تو بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ قابل بھروسہ ہوتا ہے, اور قابل بھروسہ سمجھ کر اس نے اس سے ایک بات پوچھی, لہذا اس کی ذمہ داری ہے وہ اسے صحیح بات بتائے اور صحیح مشورہ دے, یہ اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لہذا یہ پانچ حیثیتیں ہیں, ان پانچ حیثیتوں سے یہ بات محقق اور ثابت ہو جاتی ہے کہ ووٹ دینا ایک ضروری اور انتہائی ضروری کام ہے. ووٹ نہ دینا یہ بھی غلطی ہے, اور غلط ووٹ دینا یہ بھی غلطی ہے. لہذا اس وقت دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی مرد اور کوئی عورت ایسے باقی نہ رہیں جو ووٹ نہ دیں. ہر مرد ہر عورت جس کا ووٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچے, اور کوئی دقت ہوتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرے, اور برداشت کر کے اپنا جو حق ہے جو حق دیا گیا ہے اس کو استعمال کرے. تو یہ ایک بات ہے, اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100% ووٹ ہمارا استعمال ہو, اور کوئی ایک ووٹ بھی ہمارا نہ رہ جائے. ہاں کوئی شدید عذر ہے, شدید عذر الگ بات ہے, اور شدید عذر آپ خود جانتے ہیں سمجھتے ہیں, علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں. جیسے بعض مسائل میں آ کر مسائل پوچھتے ہیں کہ فلاں بات ہے کیا کرنا چاہیے, تو وہاں یہ معلوم کیا جائے. باقی ان کے علاوہ یہاں تک کہتے ہیں جو باہر ہوں وہ بھی آئیں اور آ کر اپنا ووٹ استعمال کریں, اور ووٹ استعمال کر کے پھر وہ اپنے کام پر چلے جائیں اور اس کو معمولی نہ سمجھیں. جیسے اپنے اہم کاموں کے لیے سفر کر کے آتے ہیں اور اسے ضروری سمجھتے ہیں, ایسے ہی اس بات کو بھی ضروری سمجھیں کہ ہم اپنے شہر اپنے گاؤں اپنے وطن پہنچیں اور ووٹ اپنا جو حق ہے اس کو استعمال کریں. تو یہ ہے 100% ووٹ کا استعمال, کہ کوئی ایک بھی نہ رہ جائے. ہر مرد ہر عورت اور ہر جوان جس کا ووٹ طے ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے, ہر ایک پہنچ کر ووٹ دے, اور فیصد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ووٹ نہ دینا ہے. ایک بڑی وجہ ووٹ نہ دینا ہے, اس لیے کہ اگر ووٹ نہیں دیں گے تو پھر دوسری طرف سے غلبہ ہوگا, اور جن کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال نہیں کیا اور غلط آدمی اس جگہ آ گیا. تو ووٹ نہ دینا بھی بہت بڑی غلطی ہے, اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. لہذا 100% ووٹ کا استعمال ہو, اور اس کے لیے کوشش کی جائے. اور جیسا کہ ایک مہینہ پہلے بھی یہ بات بتائی گئی کہ ہر مسلمان ذمہ دار ہے, وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے, اور کم از کم وہ اپنے محلے کا ذمہ دار ہے کہ کوشش کرے وہ اس کے پاس جائے، اس کو سمجھائے، اگر ہو سکے تو تعاون کرے، سواری پیش کرے، کسی نہ کسی طرح سے تعاون کرے اور اسے ووٹ ڈالنے کے قابل بنائے، تو یہ جب تعاون کرے گا تو ثواب میں یہ شریک ہو جائے گا۔ لہذا اس کو ایک دنیاوی معاملہ نہ سمجھا جائے، اور یہ ایک مستحب امر ہے یہ بھی نہ سمجھے، بلکہ علماء نے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بحث کرتے ہوئے پوری بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ووٹ نہ دینا حرام ہے اور غلط ووٹ دینا حرام ہے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ووٹ دینا فرض یا کم از کم واجب ہے، نہایت ضروری ہے، فرض اور واجب کا درجہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اب اپنا اختیار نہیں رہا، شریعت مطہرہ کی بات سامنے آ گئی کہ جہاں تک ہمیں اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کریں اور ووٹ دیں اور 100% ووٹ دیں۔ اور دوسری بات، صحیح ووٹ دیں، غلط جگہ غلط شخص کو ووٹ نہ دیں۔ غلط ووٹ دینا یہ امانت کو ضائع کرنا ہے، غلط شہادت ہوگی، غلط سفارش ہوگی، غلط وکالت ہوگی، غلط مشورہ ہوگا، اور امانت نااہل تک سونپنا ہوگا، اور نااہل کو امانت دے دینا یہ علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت شمار کی گئی ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھیں اور پوری طرح سے مستعد ہوں، تیار ہوں، تیار ہو کر اس کو بہت اہمیت کے ساتھ لیں، اس لیے کہ ماضی میں جو رہا ہے اب حال میں اور مستقبل میں حالات بہت خطرناک ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ مستقبل میں حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور صوبے ہمارے سامنے ہیں، ان صوبوں کو دیکھیں، وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے غلط سلوک ہو رہا ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں اور پڑھیں اور پھر خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں، کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ شہادت، شفاعت، وکالت، امانت اور مشورہ دینے کی حیثیت کہاں رہی، اچھے لوگ تو نہیں رہے، جس طرف بھی دیکھیں غلط لوگ ہی ہیں اور اچھے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ یہاں بھی علماء نے رہنمائی کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ اس زمانے میں اچھے اوصاف والوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل، انتہائی مشکل کام ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ عموماً آتے ہی نہیں، اس میدان میں آنا چاہتے ہی نہیں، اور غلط لوگوں کا قبضہ ہے۔ لیکن بس اس زمانے میں ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بروں میں کون اچھا ہے، بروں میں کون اچھا ہے اور ان میں کون بہتر ہے، اور کون کون اسلام اور مسلمانوں کے حق میں، صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں انسانوں کے حق میں آواز بلند کرتا ہے، اور کون کون بھلائی کی بات کہہ رہا ہے، امن و امان کی بات کون کر رہا ہے، فسادات ختم کرنے کی بات کون کر رہا ہے، اور جمہوریت، سیکولرزم کی بات کون کر رہا ہے، یہاں یہ بات دیکھنی پڑے گی اور اس کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عقل کی دولت عطا کی ہے، عقل کی دولت سے ہم سمجھیں۔ اور ایک مرتبہ دھوکہ کھا گیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن کو ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ مومن وہ ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، اور اسے معلوم ہو کہ حالات کیا ہیں، حالات کا رخ کیا ہے، اور کبھی یہ غلطی صدیوں تک باقی رہتی ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، جو بات کہی گئی وہ بات صادق آتی ہے. لہذا یہاں اس کو ہم پوری طرح سے اہمیت کے ساتھ سمجھیں، اور جو بروں میں اچھا ہے بہتر ہے، اور جو امن کی بھلائی کی بات کرتا ہے اور سیکولرزم کی بات کر رہا ہے، جمہوریت کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ جب ملک آزاد ہوا تھا، ہمارے سبھی اکابر نے، علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک میں جو تہذیب ہوگی وہ گنگا جمنی کی تہذیب ہوگی. یہاں ہر طرح کے پھول رہیں گے، مذہب کی آزادی ہوگی، اور ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر پوری طرح سے عمل کرے. کسی مسلمان کو حق نہیں کسی ہندو پر اعتراض کرے، اور کسی ہندو کو حق نہیں کسی عیسائی پر اعتراض کرے، کسی عیسائی کو حق نہیں کسی سکھ پر اعتراض کرے. کسی کو کسی پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ایسا ایک عظیم الشان ملک ہے کہ یہاں جتنی بڑی جمہوریت ہے، ایسی بڑی جمہوریت اور کہیں نہیں پائی جاتی. اور یہ جمہوریت بھی اسلام ہی کی دین ہے، اسلام نے ہی یہ جمہوریت عطا کی ہے. لہذا یہ جو ہمارا ملک ہے بہت ہی سرسبز و شاداب ملک ہے، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. یہ بات ڈاکٹر اقبال نے کہی ہے کہ جیسے یہ ملک سرسبز و شاداب ہے، ایسے ہی یہاں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، صدیوں سے رہتے ہوئے آئے. آج کا یہ زمانہ نہیں ہے. محمد بن قاسم سے مطالعہ کریں، وہاں سے دیکھتے ہوئے آئے. محمد ابن قاسم نے کیسی حکومت کی. وہ عرب سے آئے تھے اور انہوں نے ہندوستان کو پورے غیر منقسمہ، جس میں موجودہ ہندوستان ہی نہیں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، نیپال بھی شامل تھا، غیر منقسمہ ہندوستان میں انہوں نے کس طرح کی حکومت کی کہ غیر مسلم ان کے اوپر پھول نچھاور کرتے تھے. ان کی عدالت اور انہوں نے جس طرح سے حکومت کی، انصاف دیا، غیر مسلم پلکے بچھاتے تھے. ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ نے جس وقت میدان میں انہوں نے جہاد کیا تھا اس ملک کے غداروں کے، انگریزوں کے خلاف، ایک دو نہیں ہزاروں میں غیر مسلم ان کے دائیں بائیں تھے اور ملک کے لیے لڑ رہے تھے. تو بہرحال یہ آج کی اپنی بات نہیں ہے، صدیوں سے یہ بات رہی ہے. لہذا ہم دیکھیں کہ بروں میں کون اچھا ہے اور بہتر کون ہے، اور ہمارا ووٹ پھیل نہ جائے. اور کوئی شخص سبز باغ دکھا رہا ہے اور ہتھیلیوں میں جنت دکھا رہا ہے، اس سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. جو دشمنوں کو بہت گالی دے دے اس سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. اور یہ بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. منافقوں نے، 10-12 منافقوں نے مل کر مسجد قبا کے قریب ایک مسجد بنائی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ آ کر وہاں نماز پڑھائیے، برکت آئے گی. مقصد یہ تھا کہ آپ آ کر نماز پڑھا دیں گے تو مسلمانوں کا اطمینان ہو جائے گا اور کوئی شبہ نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تبوک کے سفر پر جا رہا ہوں، غزوہ تبوک سامنے ہے، واپسی پر انشاءاللہ نماز پڑھاؤں گا. جب آپ واپس آئے اور وعدہ پورا کرنے کا وقت سامنے آیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اے پیغمبر جس مسجد کے افتتاح کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں وہ مسجد مسجد حق نہیں ہے، مسجد باطل ہے، مسجد ضرار، مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے. اللہ نے صاف کہا اور ایک کہا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی آپ امامت مت کیجئے، کبھی نماز مت پڑھیے. لا تقم فیہ ابدا، اور آگے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اور جو مسجد یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ مسجد اس قابل ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں. اللہ نے فرمایا آپ نے بعض صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو ختم کر دیا اور اس کو جلا دیا، اور آپ مسجد قباء جا کر جس کا دوسرا نام مسجد تقویٰ ہے ہر ہفتہ دو رکعت پڑھ کر آتے تھے، ثابت کر دیا. لہذا مسجد کے نام سے بھی اگر دھوکہ دیا جائے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، یہاں بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. امید ہے آپ ان باتوں کو سمجھیں گے، اور اپنا حق اور اپنا ایک ضروری کام سمجھتے ہوئے آپ اس سلسلے میں محنت کریں گے، اور خاموشی کے ساتھ محنت کر کے ایک اچھی فضا ایک اچھا میدان بنائیں گے. اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے.